16 ربیع الاول شریف 1422 ہجری مطابق 8 جون سن 2001 عیسوی 17واں پارہ شروع سورہ الانبیاء شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجلا نوحي إليهم. نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نوحي وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك وتعالى بارا شروع ہو گیا چاہتے ہیں جلد سے اس کی تفسیر مکمل ہو جائے لیکن ابھی بہت دیر لگے گا جی ہاں اسے تیز کر دیا ہے نا تیز کر دیا ان شاء اللہ ہو سکتا ہے دونوں کو تو تفسیر دے لیا سترہواں پارہ کی شروعات سورہ انبیاء سورہ انبیاء شریف کے جو مضامین ہیں جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ اس میں کیونکہ بہت انبیاء و مرسلین کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ سارے پیغمبروں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کو انبیاء کہتے ہیں. انبیاء یہ دراصل نبی کا پل ہے، انبیاء. اس سد میں 7 رکوع ہیں، 112 آیتیں، 1186 ورڈس ہیں، کلمے ہیں، اور 4890 لیٹرز یعنی حروف ہیں. یہ اس سورت کے اندر اتنے کلمات طیبات موجود ہیں. یہ سورت مکی ہے، یعنی اس میں جو انوائرمنٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ مکہ کے ارد گرد کا ہی انوائرمنٹ دیا جائے گا. اور ابھی آپ آگے پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ مشرکین مکہ یہ دراصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تعلیمات، ہدایت، تبلیغ اور تمام چیزوں سے تنگ آ گئے، ہر امکانی کوشش کی کسی صورت سے ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو زائل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور ان کی تبلیغ، ان کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے. بہت کچھ فیس پیس کیا لیکن کامیاب نہیں ہوئے. اور بڑی نقصان تھی سورت کے ابتدائی حصے میں دنیا کی بے باتی اور بے حقیقتی بیان کی ہے، اور اس بے حقیقتی کے کل پردہ اس کے ضمن میں مشرکین اور کفار کا دنیا کی نعمتوں پر بیچنے کے حوالے سے پرانے بہت سخت قسم سے انہیں پڑھایا ہے، اور موت اور قیامت کے حوالے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آئے گی. شروع کے دو تین دن یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے انکار کرتے تھے، تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں اتارا تھا کہ جس میں اللہ کی ذات، اس کی روحی، اس کی صفات، اس کی صلاحیت ہمارے کیے تھے ظاہر ہوتے تھے. چنانچہ اس میں آگے چکر کے آ رہا ہے بڑی بڑی اور بڑی حسین انتہائی سارا بول میں مقدس نے اللہ کی توحید کا ذکر کیا ہے، اور پھر کائنات کی چیزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی یاد لگی ہے کہ تم ایسے نہیں مانتے تو اسے دیکھ کر سمجھو کوئی بنانے والا ہے، اس کو دیکھ سمجھو کوئی بنا رہا ہے، اس کو دیکھ سمجھو الگ رہا ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ سما پر ان کا الزام کئی طریقے کا، ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کا بچپنا دیکھا ہے، جوانی دیکھی ہے، بڑھاپا کی منزل پر آ چکے ہیں، یہ ہمارے ہی طرح سے ہیں، بشر ہیں، آدمی ہیں، عام آدمیوں کی طرح سے ہیں، آخر ہمارے درمیان ان کے درمیان فرق کیا ہے، کیوں ان کی تعلیم ہم مان لیں، ان کے پاس کیا، کون سی ایسی بات ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے. ایک اتنا اور ان کا ہوتا تھا کہ کیا اللہ نے انہیں کو پیغمبر بنایا ہے، پیغمبر بنائے جانے کے لائق یہی تھے، کسی فرشتے کو پیغمبر بنایا گیا ہوتا، انسان پیغمبر بن جائے. ایک اعتراض یہ بھی تھا، ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ جو کلام پڑھ کر کے سناتے ہیں یہ جادو کا کلام ہے، جس کے اندر ایسا جادو ہے کہ جو سنتا ہے وہ پھر انہیں کا بن جاتا ہے. کبھی کہتے تھے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ گڑھ لی ہیں، وہی ہیں سب. کبھی کہتے تھے کہ یہ تو کوئی شاعر کی بات لگتی ہے، کہ اس کا کوئی شاعر بڑی مرقع، مقفع اور مسجع عبارتیں پیش کرتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے. یعنی ایک بات بولتے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی کی تردید کر لیتے تھے. یہ پورا انوائرمنٹ بیان کیا گیا ہے. پھر اس میں اخیر میں جو ہے اللہ تعالی کی توحید اور اس کی ذات کی طرف مضبوطی کے ساتھ رجوع لانے کا ذکر کرتے ہوئے قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا قل ربکم قال ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون. نبی نے عرض کیا کہ میرے رب حق فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب رحمان ہی کی مددگار کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حضور ان کی ان بکواسوں کے تعلق سے استغاثہ کر دیا کہ اللہ تو ہی فیصلہ فرما دے. یہ مختصر اس کی بریفنگ میں نے آپ سامنے عرض کر دی. اقترب للناس اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم والا, لوگوں کا حساب, اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون, لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا, قریب ہو گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. قیامت قریب آ گئی اور ابھی لوگ غافل ہیں, کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ. آیاتہم من ذکرہم من ربہم وہم یعرضون, جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے. لاہیتن قلوبہم, ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں.
قرآن ان کو سناتا ہے, ان کو بتاتا ہے, ان کو اچھے راستے دکھلاتا ہے, وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کا استہزاء کرتے ہیں, ہنسی اڑاتے ہیں,
اور اس دنیاوی زندگی کے فریب میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کی ظاہری حقیقت بھری نگاہ کھل نہیں پا رہی ہے. قیامت حالانکہ قریب آ رہی ہے, ظاہر سی بات ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے. ان سارے سلسلوں میں ہر نبی کے بعد کوئی نبی آتا رہا, ہر نبی کے بعد کوئی نبی آتا رہا, لیکن اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو گویا قیامت اور رسول کے درمیان کوئی اور دوسری کڑی فاصلہ بن کر کے موجود نہیں ہے, ہے نا؟ آخری نبی اور آخری نبی سے قیامت بالکل ملا دی گئی ہے. ایک حدیث ہے, حضور نے ارشاد فرمایا ہے, ایک روز اللہ کے رسول نے اپنی دونوں انگلیاں شہادت کی انگلی اس کے بغل والے جو بڑی انگلی دونوں سے ایسے کیا, حضور نے پھیلایا اسے اور فرمایا بوئس تو آنا ون قیامت کا ہاتھ رہی, میں اور قیامت دونوں ایسے پیدا کیے گئے کہ جیسے ان دونوں گلیوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, اس طرح سے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. بعض مدثر نے فرمایا کہ اس سے حضور نے بس بتایا کہ جس طرح سے ان دونوں گلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں, اس طرح سے قیامت میرے قریب ہے, میں قریب ساتھ میں قیامت ساتھ میں قریب کر دیا گیا. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت مجھ سے جوڑواں پیدا کی گئی ہے. جوڑواں نہیں سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو؟ ٹوئنس. ہاں, ٹوئنس پیدا کی گئی ہے, ہم اور قیامت دونوں ٹوئنس ہیں, ہمارے درمیان کوئی تیسرا فاصلہ نہیں ہے, بالکل قریب قریب. اور اسی کو قرآن نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے. سورہ قمر شریف کی آیت لیجیے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, سورج پھٹ گئی, چاند پھٹ گیا. اچھا, دوسرا تماشا یہ کہ آپ اس کی لٹریری حیثیت دیکھیں, اقتربت جو ہے ایز اے پاسٹ ہے, ایز اے فیوچر نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ قیامت قریب آ جائے گی یا قیامت قریب ہو جائے گی. قیامت قریب ہو گئی, اور جانتے ہیں یہ اصول ہے زبان ادب کا, ادب عربی زبان کے ادب کا, کہ جب کوئی چیز فیوچر میں ایکچولی ہونے ہی والی ہوتی ہے تو اس کو اہل عرب پاسٹ سے ثابت کر دیا کرتے ہیں. جیسے کل کے سورج کے طلوع ہونے میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے, تو قیامت کے آنے میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں, اس لیے قرآن نے پاس استعمال کیا ہے. ایک بات, دوسری بات یہ کہ اس کو ایز اے پاس اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اہل کا مشرکین مکہ قیامت کے بارے میں شک کرتے تھے, ان کو ڈاؤٹ تھا کہ قیامت یہاں کوئی چیز نہیں ہے یار, ہم لوگ یہاں پیدا کیے گئے, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ مر جاؤ, جو کر رہا تھا. قرآن نے کہہ دیا نہیں, یہ بات حقیقت ہے, قیامت آئے گی. اور عجیب صورتحال ہے کہ اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے, اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے یہ کہ اللہ اکبر. فاضل آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے, لہذا اس نظریے کو کا رد کرتے ہوئے قرآن نے ایز اے پاسٹ صیغہ استعمال کیا یہاں پہ, تاکہ جس طرح سے ان کا انکار سخت ہے اسی طرح سے ہماری طرف سے اس کا ثبوت اور اقرار سخت ہو جائے. یہ سب صورت ہے. تو اب قرآن کی صورت حال ہے کہ جب قرآن کے پاس پڑھا جاتا ہے کیا کرتے ہیں, یہ پھر کودے پڑے رہتے ہیں. اسی کو چوبیسویں پارے میں فرمایا گیا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافروں نے کہا کہ قرآن کو نہ سنو, نہ سنو اس کو, والغوا فيه, جب یہ قرآن کی تلاوت کرے تو تم لوگ خوب زور و شور سے چیخو چلاؤ تاکہ لوگ ان کی بات قرآن کی تلاوت سن نہ سکیں. ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ اپنے اس مقصد میں. یہ ان کی دکھلانا حرکتیں تھیں, جہلانا حرکتیں تھیں, ورنہ اگر ذرا سا بھی عقل ہوتی تو سمجھ سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دعوت حق کو کوئی شخص روک نہیں پائے گا, اور ان کو شور کرنے چیخنے چلانے سے کیا کرتا ہے کچھ نہیں. جب جب صورت پڑتی تھی حضور ان کو بتاتے سناتے قریب کرتے, لیکن ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ مسلسل غفلت کا شکار رہتے ہوئے قرآن پاک کے سننے سے انکاری ہوا کرتے تھے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ. اور ظالموں نے آپس میں مشورہ کیا, خفیہ مشورہ کیا کہ یہ کون ہے, ایک تو یہ سے آدمی تو ہے, کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر. اللہ بیان کیا جاتا ہے کہ ربیعہ ابن عتبہ یہ بہت بڑا جو ہے کافر تھا, بڑا برماش رسول کا پاس ابو علی اس کو کہتے تھے, اس کی کنیت تھی. لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اچھا طریقہ کیا ان کا ہوتا تھا, بتا چکا ہوں اس کو, ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گھر گھر جا کر کے حضور سے کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا کرتے تھے, بے بنیاد بات ہے. اور جب حج کا دن آتا تو مکہ مکرمہ کے چار بڑے راستے تھے, ان چاروں راستوں پر لوگوں کو بیٹھا دیا جاتا اور وہ ہر آنے والے کو حضور کے خلاف ورغلاتے تھے, اس طرح سے. چنانچہ طفیل ابن عمر دوسی ایک شاعر ہے یمن کے, بہت اچھے شاعر, رئیس تھے اپنے زمانے کے, نوجوانی کے عالم میں وائے مکہ مکرمہ کسی کام سے, کسی بزنس وغیرہ سے, تو ان کو اتنا ورغلایا گیا حضور کے خلاف, اتنا بہکایا گیا, اتنا بہکایا گیا کہ انہوں نے کانوں میں رویاں ڈال لی تاکہ بات نہ سن سکے. پھر گئے کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے, حضور ایک کونے میں جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے. طفیل ابن عمر دوسی بہت سخت نفرت کرنے والے تھے حضور سے, بہت سخت نفرت, اتنی نفرت کا حال کان رویاں پڑی ہوئی ساکھ ساکھ آواز سنائی پڑ سکے. تو تلاوت ہو حضور فرما رہے تو کچھ کانوں میں ان کے بھنک آ گئی, بہت اچھے شاعر تھے, بہت معیاری شاعر تھے, اور کسی لینگویج کی لٹریری کوالٹی جاننے کے لیے شاعر ہی کا ذہن کام کر سکتا ہے, دوسرے کا نہیں. ہاں یہ تو بس میں حساب میں سبھی واہ واہ کرتے ہیں, لیکن جو مذاق طبع, جو کیفیت ایک شاعر کی حیثیت سے کسی شاعر کو حاصل ہوتی ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو پاتی ہے. شاعر زبان کے دماغ زبان کی ریڑھ کی ہڈی تک گزرتا ہے, اور عربی زبان تو ایسی بڑی پھنسی ہو گئی. تو ان کو کچھ سنائی پڑا تو انہوں نے اپنے کان کی روئی ڈھیلی کر دی, پہلے اس کو ٹھوسا تھا کس کے روئی ڈھیلی کر دی تو اور بھی لذت ملی, روئی نکال کے کان کے پھینک دی. اور اس کے بعد حضور کے قریب گئے تو حضور اتنی دیر میں نماز پوری کر کے اپنے گھر پہ جا رہے تھے, تشریف لے گئے, آگے آگے وہ جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے تو فیل بھی ہمارے دوست قبیلے دوست کے. حضور اندر پہنچے اپنے گھر میں, دروازہ بند کر لیا, دروازے پر ناک کرنا شروع کر دیا. حضور نے پوچھا کیا بات ہے, کہنے لگے کہ میں قبیلہ یمن کا, ملک یمن کا رہنے والا قبیلہ دوست ہے, شاعر مجھے طفیل ابن عمر دوسی کہتے ہیں, ابھی جو آپ پڑھ رہے پڑھ کے مجھ کو پھر سنائیے. تو حضور نے پھر سنا دیا. اب جو حضور نے پڑھنا شروع کیا تو ان کے دل کے اندر ایک طوفان اٹھنا شروع ہو گیا, فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر کے گئے جب اپنے قبیلے میں یمن, تو اسی وقت سے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کر دی, اور چنانچہ دو تین سال کے اندر, چار سال کے اندر صورت حال یہ ہوئی کہ یعنی قلیل مدت میں آپ نے اپنے قبیلے کے 70 خاندان والوں کو مسلمان بنایا.
جی,
یہ صورت حال تھی. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑے غلط پروپیگنڈے کرتے تھے. اب حج کا دن آیا تو بیٹھا دیا راستے پر, ان کے خلاف ایسی ایسی من گڑھت کہانیاں بتاؤ, کہو کہ تو پاگل قسم کا آدمی ہے, یہ کیا جانتا ہے, الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے ماشاء اللہ. کبھی ان کو کوئی اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو کہو گے جادو کر, اس کے بعد میں جانا, میں جادو استعمال تم کو تمہارے سینے پر دل پر قبضہ کر لے گا. اگر ایسے بھی نہ ہو, ایسے کہو کہ تو خواب میں کچھ اس کو سنائی پڑ دیتا پڑ جاتا ہے, الٹے سیدھے پھر خواب دیکھتا وہ آ کر بتلاتا ہے کہ صاحب میں نے ایسے ایسا نہ کر لیا. دنیا کی بات. اگر ایسے نہ ہو بولے کاہن ہے کاہن یہ, جس قرآن نے اس کی ترجمانی کی, اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا یہ کون ہے, ایک تمہیں جیسے آدمی تو ہے, کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ کا. یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ بشر جو ہے پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے, بشر جو ہے پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے. اور قرآن کے دیور آپ دیکھ رہے ہیں, حل ہاد اللہ بشر میں سبکم, یہ کیا ہے, تمہیں جیسا ایک آدمی تو ہے. یعنی یہ دیور بتلا رہا ہے کہ وہ تمہیں جیسا ایک آدمی تو کہہ کر کے یہ پاور کرا, یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس آدمی کی کچھ حیثیت نہیں ہے, کوئی کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے. ارے جیسے تو ویسے یہ بھی ہے, جیسے تو ویسے یہ, اور سیم یہی جملہ آج کل لوگ بول رہے ہیں, سیم ہی بول رہے ہیں, الحاد اللہ بشر تمہیں جیسے ایک آدمی تھے بھائی وہ. ارے صرف اتنا تھا کہ ان کے پاس اللہ کا ایک پیغام کر قرآن پاک اتر گیا, کیا فرق ہم لوگوں میں, سیم یہی ورڈ ہے, سیم یہی ورڈ ہے. قال ربی اعلم القول فی السماء والارض, یہ آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ. ان کی کافروں کی ایک وجہ سے شورا ہوئی, میٹنگ کی لوگوں نے, اور اس کے بعد اس میں حضور کے اوپر پابندیاں لگائے جانے کی طرح طرح کی کوشش کی جانے لگی. تو ایک نے کھڑا ہوا کہ ذرا آہستہ آہستہ بولنا, اس لیے کہ یہ باتیں ان کو سنائی پڑ جائیں گی تو بڑا مسئلہ بگڑ جائے گا, آہستہ آہستہ بولنا, آپس میں ہماری باتیں سیکرٹ رہنی چاہیے, راز فاش نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سارے راز کو فاش کر دیا, سارے راز. سورہ ملک شریف بیان فرمایا گیا نا, یہ تو یہودی, یہ تو کافر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے, ایک دوسرے کے کان کے قریب ہو جا کر کہتا ہے آہستہ آہستہ بات کرنا, ورنہ جانتے ہو محمد کو خدا سن لے گا, ہاں یہ نبی, نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمان اور زمین میں ہر بات کو, وہی ہے سنتا جانتا. تم جتنا بھی چھپانا چاہو, جتنا بھی سیکرٹ رکھنا چاہو, مگر اللہ جل شانہ سب کچھ جانتا ہے, اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, آسمان ہو کہ زمین ہو, جہاں کہیں بھی کوئی چیز ہو, ہر بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب تم چاہے چھپ کر کے کالی کوٹری میں بات کرو, چاہے تیرے اجالے میں بات کرو, ایک ساتھ, دو کے ساتھ, دس کے ساتھ, بیس کے ساتھ, پانچوں کے ساتھ, ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے. تو کیا کہتے تھے, کبھی کہتے تھے کہ یہ تمہیں جیسے ایک آدمی ہے, تاکہ آدمی رک جائے. تو ہوتا کیا تھا کہ جب وہ جتنا زیادہ پابندی لگا دیتے کہ ان سے ملنا نہیں, تو آدمی کی اور خواہش ہوا کرتے تھے کہ آپ تو ضرور ملا جائے, اسے دیکھیں آدمی ہے کیسا, یہ ہیومن نیچر. اب اس سے ملو یہ آدمی ہے کیسا, آخر کیوں اتنے خلاف, اس کے خلاف اتنی پابندی لگا رہے ہیں لوگ, اب ملا جائے, اسے پوچھا جائے, چران چوگا جی. پھر کیا کہتے تھے, بل قالوا اغواث احلام, بلکہ بولے یہ تو پریشان خواب ہے, یہ الٹے سیدھے خواب دیکھ لیا کرتے ہیں, اسی کو بتلاتے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا, کچھ ہے نہیں ان کے پاس, وہی وہی کچھ نہیں آتے. پھر کہا بل افترا, بل ہوا شاید, پھر ایک اور افترا کیا حضور کے اوپر, کہ وہ تو شاعر ہے. چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک یہی ولید ابن عتبہ بن ربیعہ, یہ بڑا تجربہ کار آدمی تھا, لوگوں نے اس کو تیار کرایا کہ تم جاؤ محمد سے بات کر کے آؤ کہ بھائی وہ بڑا معاملہ خراب کر ڈالا ہے, وہ چاہتا کیا ہے. عقبہ بن ربیعہ گیا تو حضور تنہا بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ بھتیجے تم نے اس قدر تباہی مچا رکھی ہے پورے معاشرے میں جس کا کوئی حدی نہیں, بھائی بھائی کو لڑا دیا, باپ بیٹے کو لڑا دیا, تم چاہتے کیا؟ حضور کچھ نہیں بول رہے تھے, چپ چاپ سن رہے تھے, چپ چاپ. تم چاہتے کیا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو دولت کی حص ہے, دولت کی خواہش, تو ہم تمہیں اتنی دولت اکٹھا کر دیں تمہارے لیے کہ تمہارے ساتھ پشت کے لوگ بیٹھ کے کھائیں. اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ یا امیر بن جاؤ تو ہم سب لوگ تم کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر تم چاہتے ہو کسی قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے تو قبیلے کی ہر لڑکی کے ساتھ, جس لڑکی کو تم پسند کرنا چاہو اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے. یا اگر تمہیں کوئی دماغی خلل ہے تو ہم علاج بھی کروائیں گے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے, طبیب سے. لیکن یہ تم سب چھوڑ دو. سنتا کہتا کہتا حضور سنتے رہے. جب ساری باتیں ختم ہو گئی تو حضور نے پوچھا, اچھا بس اب ہو گئی بات ختم؟ کہا ہاں میں کہہ چکا. حضور نے فرمایا تم نے اتنی دیر تک کہا میں نے سنا ہے, تم میری بھی کچھ سن لو. تو حضور نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمانی شروع, پڑھتے گئے حامیم تنزل کتاب من اللہ العزیز الرحیم کتاب فصلت آیت قرآن عربی اللہ قومی عالم بشیر و نذیر فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے, ایک دو رکوع تک تلاوت کر لیا. حضور خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے تو یہ اٹھا وہاں سے. حضور نے فرمایا کہ سن لیا؟ تو کچھ نہیں بولا, چپ چاپ اٹھا وہاں سے اور گیا. تو ابو جہل وغیرہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جو ہے معاملہ بن جائے گا اور آج بڑے شاطر چالاک قسم کے آدمی کو بھیجا گیا ہے سودا نکالنے کے لیے. جب ادھر سے عقبہ بن ربیعہ لوٹا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا. لوگوں نے کہا لگتا ہے اس پر بھی اثر ہو گیا ہے, لگتا ہے اس پر بھی اثر ہو گیا ہے. قریب پہنچے, ابو جان نے بڑھ کر کے اس کو ویلکم کیا تھا. کیا حال ہے؟ کہا بیٹھو بیٹھو تو بتلا رہا ہوں, ابھی پہلے سوچ لمبا سانس لے رہے ہیں تو مجھ کو بیٹھ. کہا میری ایک بات مانو, تم یہ نہ سمجھو کہ میں بدل گیا ہوں, میں ایک بات خلق کو کہنا چاہتا ہوں. کہا میری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم محمد عربی کا پیچھا چھوڑ دو, ان کے پیچھے وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. اگر جو کر رہے ہیں قوم دشمن ان کی بنی چلی جا رہی ہے, اگر سارے عرب نے مل کر کے ان کا استحصال کو قتل کیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا, تمہارا کام بن جائے گا. تمہارے ہاتھ پہ خون کا کوئی دھبا نہیں لگنے پائے گا, کام تمہارا ہو جائے گا. اگر وہ ساری قوم پر غالب آ گیا تو تمہارا نقصان کیا ہے؟ تمہارا بھائی ہے, تم ساری قوم کے رہنما بن جاؤ گے. بات اس نے بڑی پیاری کہی تھی, بہت زبردست بات کہی تھی. تو سبوں نے کہا کہ لگتا ہے تیرے اوپر بھی کچھ اثر ہو گیا ہے. اتنا کہیں گے بات چلا گیا. اسی میں ہے آیت کریمہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, یعنی پھر قوم عاد و ثمود کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ تو صاعقہ کڑک اور بجلی جو ہوتی ہے صاعقہ نے ان کو آ کر کے پکڑ لیا, نہیں مار ڈالا تباہ کر دیا. جب حضور اس آیت کریمہ پر پہنچے تو عقبہ بن ربیعہ نے حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, بس کیجیے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم تباہ ہو جائے؟ اللہ کا عذاب کر جائے, خدا کے واسطے رک جائے. یہ تو اب وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا تمہارے جیسا آدمی ہے, پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ پریشان خوابوں کی بات کر رہا ہے, پھر کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ شاعر ہے. عقبہ نے کہا تھا کہ میں جو کلام سن کر کے آیا ہوں میں جانتا ہوں, میں نے کاہن کو بھی دیکھا ہے, کاہن کی باتیں بھی سنی ہوں, میں خود شاعر ہوں, شعر کی نزاکتیں جانتا ہوں, انہوں نے جو مجھ کو سنایا ہے پڑھ کر کے وہ شیر کا شیر بھی اور شیر بھی نہیں ہے, کہانت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جادو تو ہے ہی نہیں, وہ خدا جانے کیا ہے کہ ایسا دنوں پر اثر کرتا ہے جس کا کوئی نہیں. یہ اس کی بات, اس کے پیچھے نہ پڑو. پھر کیا ہوا, فَلْ يَأْتِ بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. آپ جز بز ہو کر کے کیا بولے, تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہ ہے جیسے اگلے بھیجے گئے تھے. اے محمد, اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو تو پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نشانیاں لا دے, تم بھی کوئی نشانی لاؤ. یہ ڈٹھائی ہوتی ہے, یہ ان کی ڈٹھائی ہے. ایک دو نشانیاں نہیں دیکھی ہیں, اتنی نشانیاں دیکھ لی ہیں ان لوگوں نے, اتنی نشانیاں دیکھ لی ہیں جس کا کوئی نہیں, بہت نشانیاں دیکھی. پتھر کلمہ ان کا پڑھتے ہیں, نشانی دیکھی ہیں. درخت جھک جھک کر ان پر سلام بھیجتے ہیں, نشانی دیکھی. ابو جہل کے مٹھی میں کنکری بول کر کے کلمہ پڑھتی ہے, نشانی دیکھی ہے. چاند دو ٹکڑے ہو گیا, یہ نشانی دیکھی ہے. بہت ساری نشانیاں دیکھی ہیں. صداقت کی دوسرے سورج کے واقعہ بہت بات ہے. یہ تاریخ کے جن اور بات کر رہا ہوں اس وقت کی چھوٹی یہ نشانیاں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ ان کے نگاہ میں سامنے تھا. بچپنا دیکھا ہے, جوانی دیکھی ہے, 40 سال میں اعلان نبوت کیا ہے, 50 سال میں حضور کے چہرے انور, داڑھی شریف, سر مبارک میں کہیں کہیں یکتا دکتا بال کی سفیدی ظاہر ہونے لگی تھی. بچپن بھی دیکھا, جوانی بھی دیکھی, اب عمر کس حصے کو حضور پہنچ رہے ہیں وہ بھی دیکھا ہے. کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں پائے, کیا کرتا اب کیا, کہ پہلے انبیاء آتے تھے اپنے ساتھ نشانیاں لاتے تھے, یہ بھی کہ نشانی لکھ لائے. آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. تو قرآن نے جواب دے دیا, ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا, تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ ابن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن پیغمبروں کے حوالے سے آپ سے کہتے ہیں کہ پہلے کے پیغمبر نشانیاں لاتے تھے, آپ بھی کوئی نشانی لائیں, تو یہ صرف ان کا زبانی جمع خرچ ہے. آپ نشانیاں دکھائے بھی دو, جب بھی ایمان نہیں لائیں, جب بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور جن جن بستیوں پر ہمارا عذاب اترا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں سے مطالبہ کیا, اور جب پیغمبر نے ان نشانیوں علامتوں کو دکھلایا وہ ایمان نہیں لائے, اور جب ایمان نہیں لائے تو پھر ہمارا عذاب بلا تاخیر ہو جائے. اس لیے ان کو سمجھا. اور رہی گئی بات یہ سب جانتے تھے, ایک مرتبہ ایک مجلس میں مشورہ ہو رہا تھا بیٹھ کر کے, تو غالباً ربیعہ ابن وہ دیکھیں اس کا نام بولیے فخاد ایسے کچھ نام تھا, وہ اس نے کہا کہ جو ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ ہمیں تسلیم ہے, لیکن یہ جو ہمارے درمیان ایک فتنے کی لہر پیدا کر دیا انہوں نے, ہمارے معبودان باطل کو, ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں, گھر میں لڑائی ڈلوا دیا ہے, اس کا علاج ہمارے پاس کیا ہے؟ سب جانتے تھے, ایسی بات اقرار کرتے تھے کیا یہ ہے. اچھا تو اس کا یہ جواب کہ تمہاری طرح ایک بشر ہے, اس کا جواب پڑھا دے رہا ہے. رہی گئی بات یہ کہ تمہاری جیسے بشر ہے, تو اس کا جواب جو بات اللہ قبل کا لیں, اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وہی کرتے ہیں. فسالو اہل الذکر ان کو تم لا تعلمون, اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. ان کا اگر اعتراض یہ ہے کہ وہ تمہاری جیسے بشر ہیں, بشر بے شک ہے, کوئی شبہ نہیں, حضور کی بشریت ثابت ہے, حضور کی بشریت کا منکر گمراہ ہے, بددین ہے, مذہب سے لا علاقہ ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, اور ہم نے بشر ہی کو پیغمبر بنایا ہے, اور اسی کی طرف ہماری وحی اترتی رہی ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی گزرے ہیں ان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا کہ جس کو ہم نے پیغمبر بنایا ہو, یہ سب آدمی ہی تھے اور آدمی ہی پیغمبر ہوا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر پائے جانے والے جو مسائل ہیں ان مسائل کا تصفیہ ایک پیغمبر ہی اپنی حیات کے اصول اور ضابطے سے پیش کر سکتا ہے. اسی لیے ہم پیغمبر کو آدمی ہی بنا کر کے بھیجتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جو تمہیں نہیں معلوم ہے وہ علم والوں سے پوچھو, جو اہل علم ہے ان سے پوچھو. اب میرا محبوب میرا پیغمبر اتنی عظیم عظیم باتیں بتلاتا ہے, پڑھا لکھا تو نہیں ہے, کہیں اس نے کوئی تعلیم تو حاصل نہیں کی, لیکن علم کی قابلیت اور علم کی منزل کہا یہ ہے کہ علم کے سب سے اونچی سطح کے اوپر کھڑا ہے. تو میں نہیں معلوم, پوچھو ان سے پوچھو. اسی آیت کریمہ سے تقلید کا مسئلہ نکلتا ہے. تقلید کہتے ہیں یعنی چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا, اسی سے نکلتا ہے. جو تمہیں معلوم نہیں ہے وہ جانکاروں سے پوچھو. آج میں مجتہدین اپنے ماں باپ کے سارے لوگوں کے لیے عالم ہیں, سب سے زیادہ جانکار ہیں, لہذا اب کسی بھی مسئلے میں انہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا. اگر ان کی طرف رجوع نہیں کیا ہم نے تو ہم خود قرآن مقدس یا حدیث سے کسی مسئلے کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں اور اگزیکٹلی ہم اس کی تہ تک پہنچ جائیں یہ ناممکن ہے. لہذا ہم مجبور ہیں کہ ہم کسی اہل علم جو علم کی اسی کلاس کے اونچی درجے پر کھڑا ہو اس کو ہم فالو کریں, اس کی باتوں کو ہم مانیں. اور اس صورت میں ان چاروں اماموں کے علاوہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہوئے ہیں بابات کے, ان سب نے ان چاروں میں سے کتنے کسی کو فالو کیا. اس لیے تقلید شخصی واجب ہے, اسی سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. اچھا, اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے. پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی اور جن کو چاہی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پیغمبر جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ صاحب کہا تھا کافروں نے کہ ما لہذا رسول یاکل الطعام بشکل اسفاف, یہ رسول ہے دیکھو تو ان کو یہ کیسے رسول ہے کہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھانا وانا بھی کھاتے ہیں. تو رب کریم فرما رہا ہے دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے کہ پیغمبر کو ہم نے ایسا نہیں بنایا ہے کہ خالی وہ بدن ہی رکھتا ہو کہ جو صرف کھانے پینے ہی کی خواہش مند ہو, اور پیغمبر کو نہ ہم نے یہ اعزاز دیا ہے, یعنی یہ بھی اپنے اس کو سونپا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہے, بلکہ پیغمبر بدن کے ساتھ روح کا لطیف مرحلہ لے کر کے آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا ہے, اور پھر جب وہ اپنا وقت مقرر پورا کر لیتا تو پھر اللہ کے حضور واپس آ جاتا ہے. پھر ہم نے اپنا وعدہ اسے سچا کر دکھایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دشمنوں کے ہلاک کیا جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے کے بعد اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن کر کھڑے ہوئے تھے, سب کو راستے سے دور کر دیا. پھر ہوگا بھائی آپ دیکھیں خود فتح مکہ کے وقت کا حال دیکھیں, یہ فتح مکہ کے وقت صورتحال کیا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کا ہر بڑا دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے, آج ایک مجرم کی شکل میں کھڑا ہوا ہے. حضور اگر چاہتے تو حکم فرماتے ہیں کہ قصر اتار دیا جاتا وہاں سے, لیکن اس قدر حضور نے صبر و ضبط اور تحمل سے کام لیا, جب سارے مسائل اور معاملات سے نمٹ گئے تو ان کے گرفتار شدہ لوگوں کو حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تب کانپ رہے تمہارے خوف کی, آج تو بس چند لمحوں کی اور جان ہمارے حوالے ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا بدن ختم ہو جائے گا, ہماری روح کہیں اور ہوگی. لیکن حضور قدر سخاوت سے فجالی سے کام لیا ہے, ارشاد فرماتے ہیں لا تخریب علیکم اليوم, آج میں تم سے کوئی بھی معاخذہ نہیں کروں گا, تم لوگ جاؤ سب لگا انتوڑ تو رکھا تم لوگ آج سب جاؤ. یہ ہے لقد انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نامری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ اہل مکہ، یہ قریش مکہ، ہم نے کتاب اتاری ہے، یہ کتاب ہے، اس کو تم لوگ پڑھو، اگر تم اس کے اصول و احکام کے اوپر عمل کرتے رہے تو یقین کر لو کہ
جب اسلام کے اصول زندہ ہوں گے اور لوگ تمہیں یاد کریں گے،
قرآن کے ساتھ تم بھی زندہ ہوں گے. چنانچہ آپ سوچیں کہ ان جن لوگوں نے قرآن کے اصولوں کو اپنایا جو زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عجیب شخص کیسے زندہ ہیں، سبحان اللہ. اور وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کہ وہ ستمگار تھی اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی. یہ فطرت کا ایک اصول ہے، فطرت کا اصول یہ ہے کہ آج بھی وہ کسی سے کام لینا چاہتی ہے، اور جب وہ آدمی کام نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر کوئی اور دوسرے شخص بلا کے رکھا جاتا ہے جو اس سے اچھا کام کرے. یہ اصول فکر قرآن کہتا ہے. اور کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی اس لیے کہ وہ ظالم لوگ تھے، اور ان کے بعد ہم نے اور قوم پیدا کی، چنانچہ پھر وہی قوم اس پیغمبر کی یا اس اچھے کام کی سب سے بڑی داعی بنتی ہے، سب سے بڑی مددگار بن جائے گا. تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا، جب ہی وہ اس سے بھاگنے لگے، نہ بھاگو لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو. وہ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب کہ یمن میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے حصور. حصور تو ان لوگوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کو جھٹلایا، ان پر بڑی سختی کی. یہ مثال دی گئی ہے حضور کے زمانے کے کافروں، ان پر بڑی سختی کی، پیغمبروں کو طرح طرح سے ستایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر، ایک شخص تھا جو بڑا ظالم صفاق قسم کا بادشاہ تھا، یمن والوں پر اللہ نے اس کو مسلط کر دیا. جب اس پر اس کو مسلط کیا گیا تو جانتے ہیں اس نے وہ تباہی بچائی کے ناقابل ہو گیا. تو جب وہ اہل یمن اس آبادی کو، حصور کی آبادی کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، تو ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور اس فرشتے نے ان سے تنزن کہا تھا کہ لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ، بھاگ کہاں جا رہے ہیں، مت بھاگو، جاؤ اب لوٹ کر جاؤ اپنے مکانوں کی طرف، جب پیغمبر تمہارے درمیان اللہ کی تعلیم ابلی کرتا تب تو تمہارے اندر شیطانی جذبہ مالی تھا، اور آج جب بخت نصر جیسا صفاق قسم کا آدمی تمہارے پاس آیا ہے تو اس وقت تم کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، جاؤ اپنے آبادی میں جلے جاؤ، دیکھیں کیسے پہنچتے ہو. تو یہ اسی طرح سے یہ تنبیہ ہے اہل مکہ کو کہ اہل مکہ آج تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجہ گستاخانہ نہ بولنے جائے اختیار کی ہو، ستاتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو. ایک دن وہ آئے گا کہ جس وقت میرا محبوب ایک فاتح بن کر کے اس مکے کی سرزمین پر داخل ہوگا، اس دن تم کہاں جاؤ گے، اس دن کہاں جاؤ گے؟ جانچ ہوگا وہی یہ قالوا یا ویلنا انا کنا لعلکم تسالون، تم سے پوچھ تاچھ ہو، جاؤ تم اس آبادی میں جاؤ، مرو گے، مرنے کے بعد پھر تم سے سوال لیا جائے، سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے زمانے کے پیغمبر کے ساتھ کیا غداری کی تھی، کیا بے وفائی کی تھی، کیا وفاداری کی تھی، کیا عہد و پیمان کیا تھا. قالوا یا ویلنا انا کنا، ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کافروں مشرکوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اس وقت فرشتہ تنظر ان سے کہے گا لا ترکو، بھاگو نہیں، آج میدان محشر میں بھاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو تم؟ لوٹ کر کے جاؤ اپنے اس پرانی آبادی میں جہاں تم رہتے تھے اور جس کی نعمتوں اس کی دولتوں اس کی آسائشوں پر تمہیں اتنا غرور تھا کہ تم پیغمبر کی ہر بات کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے. آج تم سے پوچھا جا رہا ہے بھاگو نہیں, جاؤ اسی آبادی میں جہاں تھے تم, دیکھو آج تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. تو اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین, ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے. اس وقت وہ اقرار کریں گے. جب تک ہے نہیں دنیا میں پیغمبر نے بہت برا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, میں وقت نہیں, اس وقت کہیں گے کہ ہاں بے ہم ظالم تھے, ابھی کرا کر تو خرابی ہے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین, تو یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے. کیا مطلب؟ جب تک وہ اپنی آبادیوں میں رہے, پیغمبر کی تعلیم کا انکار کرتے رہے, وہ یہ سمجھتے رہے کہ پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں خالی زبانی جمع خرچہ کچھ ہوگا تھوڑی, مگر جب وہ مخصوص وقت جو لمیٹڈ ٹائم تھا ختم ہو گیا اور اللہ کے جب عذاب اترا تو ان کی صورتحال یہ ہو گئی کہ ان کے سر اور دھڑ کو قلم کر دیا گیا اور پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے زمین سے اگی ہوئی فصل کو کاٹ کر کے برابر کر دیا جاتا ہے اور اس کے چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ فصل پھر فصل کی شکل دکھلائی نہیں پڑتی. اسی طرح سے قیامت کے دن ان سب گستاخان اور اسلام کے دشمنوں اور رسول کریم کے دشمنوں کے ساتھ معاملہ پیش کیا جائے گا. سمجھا؟ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين, اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہیں بنایا ہے. اب یہ طرف وہ فہمائش کا انداز ہو ان کے ساتھ کہ تم خود سوچو کہ جس خدا کا تم انکار کرتے ہو, تم اگر کائنات کی ان چیزوں کے اوپر نگاہ ڈال کر کے ذرا بھی غور و فکر کرتے تو اس کو تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, بلکہ تم خود بخود سمجھ جاتے. کہ ایک آدمی اپنے گھر میں معاشرتی طور پر جب گھر چلاتا ہے تو گھر کا ایک ہی مالک ہوتا ہے, اگر اس کے دو تین چار مالک ہو جائیں تو وہ گھر نہیں چل پائے گا, تباہ برباد ہو جائے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان اور زمین جو بنائی گئی ہیں اپنی جگہ آسمان ٹکا ہوا ہے, زمین اپنی جگہ ٹکی ہوئی ہے, چاند سورج نکل رہے ہیں, ستارے جھلملا رہے ہیں, بارش آ رہی ہے, ہوا چل رہی ہے, تپش ہو رہی ہے, لو چل رہی ہے, کہیں پہاڑ ہے, کہیں سمندر ہے, کہیں دریا ہے, کہیں پتھر ہے, کہیں ریگستان ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو کسی ایسی عظیم ذات پر دلیل ہے کہ ضرور اس کا کرنے والا کوئی ہے. اگر تم اسی کو دیکھتے تو تمہارے سمجھ بات آ جاتی کہ بے شک پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو پیش کر رہے ہیں اور جس واحد خدا کی طرف بلا رہے ہیں, بے شک وہ کوئی ذات ہے جو اس ساری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے. ربنا ان نتخذ له ولاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین, اگر ہم کوئی پہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اور ہمیں کرنا ہوتا, بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے, تو جب بھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو. یہاں سے طرف ایک اعتراض, ایک عقیدہ ہے, اس عقیدے کا رکھ ہے. عقیدہ یہ ہے کہ بعض مشرکوں نے تو اللہ کے لیے بیٹا بنایا, مکہ مکرمہ کہ جو مشرقین و کفار تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے, ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف بیٹی ہے نا, کہا ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا, اگر ہم بہلاوا اختیار کرنا چاہتے اس طرح سے تا کے لیے آدمی کے ساتھ انس رکھتا ہے, بھائی آدمی کے ساتھ انس رکھتا ہے, شادی کے رسم و رواج آدمی کے درمیان یعنی جن سے آدمیت میں طے ہوتے ہیں, میاں اور بیوی, عورت اور شوہر, مرد اور عورت, اسی کے ساتھ ہوں. کہ ایسا بھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ آدمی اپنی جنس ہٹ کر کے جنس میں شادی کیا ہو اس نے, کسی آدمی نے، کسی مرد نے کسی گائے اور بھینس سے شادی کی ہے؟ نہیں کی ہے. تو پتا چلا کہ آدمی اپنی جنس کی طرف لوٹتا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے جنس کی طرف لوٹتا راغب ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. وہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، بیٹی بنا لیا، تو اگر بنانا ہوتا تو میں آدمیوں میں سے کسی کو بناتا، اگر میں آدمیوں سے کسی کو بناتا، اگر مجھے بنانا ہوتا تو میں اپنی جنس سے کسی کو بناتا، اور میری جنس ہے نہیں، میری جنس ہے نہیں. جو فطرت کا اصول ہے کہ آدمی اپنی جنس کی طرف، اپنی نو کی طرف رغبت کرتا ہے، اپنی طرح کی طرف رغبت کرتا ہے، تو یہ کتنا بڑا الزام الزام پر لگا رہے ہو کہ میں نے بیٹا بنا لیا، میں نے بیٹی بنا لیا. کیا فرشتہ میری جنس ہے؟ کیا آدمی میری جنس ہے؟ میری جنس ہے ہی نہیں. یہ میری جنس نہیں ہے، میں اپنی ذات کا تنہا یکا اکیلا ہوں. تو پھر میں کیسے بیٹا بنا سکتا ہوں، کیسے بیٹی بنا سکتا ہوں؟ واللفظ بالحق. ہاں یہ بات یہ کہ تم میری ذات کو جو افترا کر رہے ہو نا، میں جب چاہتا ہوں، یہ قہر کا انداز ہے، میں جب چاہتا ہوں تو حق کے ذریعہ باطل کو ٹکرا دیتا. نقدس قطبر مانو پھینکنا، میں حق کے ذریعہ باطل کو ٹکرا دیتا ہوں. تو اللہ کیا کر فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ حق اس باطل کا بھیجا باہر نکال دیتا ہے، تباہ برباد کر دیتا ہے اور اسے مٹا دیتا ہے نا. اور تمہیں کتنی بڑی خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو میری ذات کی طرف. یہ دراصل اتنا بڑا الزام ہے کہ جو میری ذات کے لیے کسی بھی صورت سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا بیٹا بنا لو یا بیٹی بنا لو. پھر اب اس پر ایک لاجیکل دلیل، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں جتنے آسمان اور زمین میں ہیں، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، رات دن اس کی باتیں بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے. اللہ ہی کا جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اسی کا ہے، ولہو اسی کا ہے، اسی کی ملک ہے. یہ مسئلہ ہم بار بار جہاں جس کو کیا چاہتے ہیں اس کو بتلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی کی ملکیت ہو جاتی ہے تو ملکیت ہونے کی صورت میں وہ کبھی اس کی ابنیت بھی نہیں آ سکتی ہے. اگر کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی عورت کسی شخص کی ملکیت بن جائے اور کوئی شخص ان کا مالک بن جائے تو وہ مرد غلام بن جائے گا، وہ عورت باجی کہی جائے گی، ہے نا. مگر بیٹا یا بیٹی کا حق نہیں دیا جائے گا، بیٹا اور بیٹی بن ہی نہیں سکتے. اور اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا مالک بن گیا، مثال کے طور پر اس کا بیٹا جنگ کر رہا تھا، اسلامی لشکر شکست کھا گیا، کافروں نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا، اس کا بیٹا کافروں کے ہاں غلام بنا لیا گیا، وہ بیٹا بیچا گیا کسی اسلامی مسلمان کے ہاتھ، مسلمان کے ہاتھ، اس مسلمان نے لا کر کے اس کے باپ کے ہاتھ سے بیچا، باپ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے تک وہ غلام تھا، لیکن باپ نے جی اس کا ہاتھ پکڑا اور ادھر پیسے نکال کر کے اس کو دیے. اب اگر باپ چاہے کہ میں اس طرح سے جس طرح سے میرے پہلے والا غلام بنائے ہو ایسے غلام بنا کے رکھوں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے کہ اپنی اولاد کے اوپر ملکیت نہیں ہوتی ہے. کوئی شخص کے اندر یہ اختیارات اس کو بیچا جا سکے، کسی کو دیا جا سکے، جو ملکیت ہوگی وہ بیٹا نہیں بن سکتے، بیٹا بن سکتے ہیں، جو بیٹا بیٹی نہیں وہ ملکیت نہیں بن سکتے. تو اب یہ مہمان سب سے اللہ ملکیت ہے، انسان اللہ کی ملکیت، اب اس طرح اللہ ملکیت اللہ کی ملکیت. جب اللہ ملکیت تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت اللہ کا بیٹا یا بیٹی بن جائے؟ اس لیے بات یہ کہتا ہے. اور وہ فرشتے کہ 24 کے سال اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں، انہیں نہ تکبر ہے نہ تکبر ہے بلکہ اللہ کے رسول ہمیشہ جھکے رہتے ہیں. سبحان اللہ، رسول اللہ سے ملا ہمیں چلو، کیا انہوں نے زمین جیسے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ جو کچھ پیدا کرتے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ اگر آسمان وہ زمین اللہ سے سوا ہوتے تو وہ تباہ ہو جاتے. لو کا نبی محال و اللہ لا قصدہ
سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو باقی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے بھی بلاتے ہیں.
اگر آسمانوں اور زمینوں میں
کوئی خدا ہو اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا
جو نظام کائنات در پر جائے.
چلیے مثال ہے، چلیے آج بارش ہو رہی بہت دور سے، دیر کے لیے فرض کر لیجیے اگر تم رقیل میں دونوں خدا اپنا اختیار چاہیں گے چاہیں گے. اب ایک یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں خدا سیم سیم اختیار چاہیں، بلکہ کسی کی اور خواہش ہوگی کسی کی اور خواہش ہوگی. ایک کہتا ہے کہ نہیں آج بارش نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا کہتا ہے کہ بارش ہونی چاہیے. تو آپ بتائیے کہ یہ کائنات کا نظام جو خدا جانے کتنے سال سے چل رہا ہے، کتنے کروڑ سال سے چل رہا ہے، ایسے رہ جاتا ہے؟ ایک کہتا ہم بارش کریں گے، دوسرا کہتا ہم بارش نہیں کریں گے، نظام کائنات دہم برا ہو جاتا. تو سوال نہیں کرتا، نظام کائنات بالکل دہم برا ہو جاتا. یا اگر کوئی ایسی چیز ہے، ایک چیز ہے اس کو ایک خدا چاہتا ہے کہ نہیں اس کو میں موجود کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں، لڑائی ہوتی اٹھا پٹک ہوتی. عقل تفریح نہیں کر رہی ہے کہ کسی بھی صورت سے آسمان اور زمین میں کہیں خدا ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو بناتے ہیں باقی ہے اللہ کی بنا. دو آیت اور تین رہ گئی ہے، اس کے بعد یہ ہمیں چیپٹر مڑ رہا ہے سلیبس. دو تین آیت لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے جو کرے اور ان سب سے سوال ہوگا. اللہ جو کرے وہ کسی کے سامنے جواب دینے کا مختار نہیں ہے، اس کے لیے جواب دینا ضروری ہے، لیکن اس کے حدود سب کو جواب دینا سب کو. تو اب یہ بتاؤ کہ مشرکین مکہ تو کفار مکہ، تو خود اپنے بارے میں سوچ لو کہ تمہارے ابھی کوئی رئیس و امین ہوگا کہ پورے قافلے کے لوگ تو اس کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی سامنے جواب دے نہیں ہوتا ہوگا. اسی طرح سے کیوں نہیں سوچ لیتے کہ ساری کائنات کسی ایسی برگزیدہ ذات کے سامنے جواب دینے والی ہے کہ جو سب کا حساب دے گا اور اس کا کوئی حساب دے نہیں سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے تم لوگ؟ اب اتخذوا من دونہ آلیہ قل ہاتوا برہانکم ہذا ذکر امیہ وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق. کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ، اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ. اب ایک دلیل دینے کے بعد قرآن نے ان کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہارے اندر اتنا گرس ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے، یا ایک یہ معبودہ لیتے بھی حق ہیں جو مکہ کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کے اندر 307 رکھے گئے ہیں، یہ سب کے سب حق ہیں اور خدا کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں اس کی الوہیت میں، اس کی خدائی میں، تو دلیل لے کر کے آؤ. اور تمہارے پاس دلیل ہے؟ بالکل دلیل نہیں ہے. تو جب دلیل نہیں ہے تو سرینڈر ہو جاؤ، قبول کر لو. اخیر میں اب یہ آیت کا یہ حصہ ہاد ذکر و مائیا و ذکر من قبلی، یہ قرآن جو میرے ساتھ اکثر حق کو نہیں جانتے ہیں تو وہ روح گرداں ہیں، کیا ہے کہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، بیشتر امتوں کا ذکر قرآن نے کر دیا ہے، کسی کا اجمالاً، کسی کا تفصیلاً، کسی کا صراحتاً، کسی کا کنایتاً، حقیقتاً، مجازاً کیا ہے ضرور. تو جب ان سارے واقعات تم کو نہیں معلوم تو قرآن نے بیان پہنچایا، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہے اور گزشتہ ساری امتوں کے حقائق و واقعات بیان کرتے ہیں، تو تم کیوں نہیں سوچتے ہو اس پر کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ادا کیا ہوا ہے؟ اس کو سوچتے کیوں نہیں ہوئے؟ عجب اتفاق ہے کہ اس سے وہ بتانے کا تو چہرہ ہو گیا. یہ مطلب کہ اس سوال کا جواب تھا کہ جو قرآن مقدس کے حوالے سے وہ لوگ کہا کہ قرآن شاعر کا کلام ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ تھی آیت نمبر 24 تک آج کی تفسیر. اب اس وہاں سے ایک دوسرا پہلو بدلتا ہے، اسی لیے آج تک چھوڑ دیا. اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و علی مولانا محمد بن بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا رسول اللہ. اور بے غیر قرآن مقدس کی تفسیر اس کی تعمیل و توضیع و تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی اس میں فرما ہماری تو مولا جو کچھ بیان کیا اسے والے بارگاہ طرف شرف طور طرح فرمائے. قرآن پاک کو ہم نے ہماری دنیاوی زندگی میں اوپر زندگی مار لی
ہادی و رہنما بنا
مسر بنا دے ہماری مولا یا اللہ اس کی برکت و ساز تو سنوار لیے بہتری بہتری عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما ایمان پر قائم و دائم فرما جس میں حلال عطا فرما صحت و سلامتی جسم و جان و مال ایمان